مولانا عبدالاحد فخردین ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی اور طاقتور عمل وہ ہے اچھے اخلاق۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری اور وزنی عمل ہوگا میزان میں، اعمال نامے میں۔ جب اعمال کو تولا جائے گا اور پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو اس وقت سب سے زیادہ طاقتور، وزنی اور بھاری عمل وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق میں سب سے زیادہ ممتاز انسانی تاریخ میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے اچھے اخلاق کی گواہی حق تعالی نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بلند اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہو۔ صاف صاف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق کے بہت بلند رتبے پر ہیں، بہت بڑے مرتبے پر آپ فائز ہیں اخلاق کے۔ یہ ہے وہ گواہی جو اللہ رب العزت نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود ارشاد فرمائی۔ اور دوسری گواہی آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب انسان کے اس کی بیوی ہوتی ہے جو اس کے اندرون سے واقف ہوتی ہے۔ باہر کے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، گھر والے اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف صاف فرمایا، کانت خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر قرآن مجید کے نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن مجید کی تفسیر اور عملی طور پر تشریح تھی۔ تو اللہ نے بھی گواہی دی اور گھر والی نے بھی گواہی دی، اور تو اور عربی میں مثل مشہور ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ اپنے تو گواہی دیتے ہیں محبت میں، عقیدت میں، عظمت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں نے بھی دی ہے. ہر دور میں, چاہے آج کا دور ہو یا پچھلا دور ہو, ہر دور میں مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دی ہے. تو دشمن بھی جن کے اخلاق کو مانتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور ان کے نقش قدم پر چلنے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور ہماری زندگی کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوتی. اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. آپ کی شریعت پر, آپ کی لائی ہوئی شریعت پر, آپ کے بتائے ہوئے سنت طریقوں پر جو چلے گا, اس کو فالو کرے گا, وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا, اللہ اس سے خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ محبت, اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب, پسندیدہ ہے, لاڈلا ہے, وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. اس سے بڑھ کر خوبصورت تحفہ ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی, چہیتا لاڈلا, نبیوں کا سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. اور یہ محبت نصیب ہوگی ان بندگان خدا کے لیے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, پاکیزہ ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنی عملی زندگی پر, پریکٹیکلی لائف پر ایک نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں اخلاق ہیں یا نہیں. کیریکٹرز, آداب زندگی سے ہم واقف ہیں یا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ سب اخلاق میں داخل ہیں, اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بڑی بے پرواہی سے آگے گزر جاتے ہیں. مثال کے طور پر بڑوں کا ادب اور احترام آج ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے. ہم سوچے, جائزہ لیں, بڑوں کا ادب اور احترام, چھوٹوں پر شفقت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ لاڈ اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں, محبت اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, یا جھپٹ پڑتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بہانہ بنا کر اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتے ہیں. مسجد میں بچوں نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا, کیا اس کو مسجد سے باہر نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. ہم خود اپنے بچپن کو بھی سوچیں کہ ہم کتنے شریر تھے اس زمانے میں. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, کہنے لگے بچے بہت مستی کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے, آپ اور ہم اس سے زیادہ شرارت کرتے تھے, وہ ہم سے کم کرتے ہیں. تو ہم خود اپنے بچپن کو سوچیں, ہم اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں, ہم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں, بڑوں پر کے ساتھ احترام, چھوٹوں پر شفقت, علماء دین کی قدر, ماں باپ کی خدمت, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا, مسلمان بھائی سے ملاقات پر سلام کرنا, چاہے ہمیں اس کی پہچان ہو یا پہچان نہ ہو. پہچان والوں کو تو ہم سلام کرتے ہیں, جو نہیں, جن کی پہچان ہوتی ہے ہم ان کو سلام نہیں کرتے. حالانکہ ہم سے کہا گیا ہے والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس کو بھی کرو جن کو آپ پہچانتے ہیں، اس کو بھی کرو جن کو نہیں پہچانتے. اور بقیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ لوگ صرف تعلق والوں کو، جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ صرف جان بوجھ والے، جن کی ہمیں پہچان ہے بس انہیں کو سلام ہے، باقی جن سے ہمارے واقفیت نہیں ہوتی ان کو ہم سلام ہی نہیں کرتے. اور مسئلہ یہ بھی ہے سلام کے تعلق سے کہ اب مسلمانوں نے اپنا ذاتی حلیہ اور تشخص بھی باقی نہیں رکھا. مجموعوں سے تو ہم گزر جاتے ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے مسلمان لوگ جب کھڑے رہتے ہیں کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا حقیقت ہے یا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کنداپور میں سڑک کے کنارے جو مین سرکل ہے جہاں سے بسس وغیرہ پر ہمارے لوگ چڑھ کر آ جاتے ہیں، وہاں میں کئی دیر تک ٹہلتا رہا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کون ہے. مجھے کچھ کام تھا کسی تعلق سے، شاید مسجد کے تعلق سے، میرے کہ کوئی اپنا ذاتی کوئی کام تھا، اس کے لیے میں کسی مسلمان کو ڈھونڈ رہا تھا. اب وہ ہزاروں کے مجمع میں مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ مجھے یقین سے یہ بات معلوم تھی کہ ان ہزاروں میں سینکڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان کا ظاہری لباس، ان کا حلیہ، وہ سب ایسا بن چکا ہے کہ جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے. تو سلام کرتے ہوئے بھی ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ سلام مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے آپ دوسرے الفاظ استعمال کریں، گڈ مارننگ یا جو بھی الفاظ ہوں جو زمانے میں رائج ہے، غیروں کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلامی تشخص کو کھو دیا ہے، اب پہچان بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اب اسی لاکھوں کے مجمع میں ایک سکھ آ جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ممتاز ہوگا، وہ پہچانا جائے گا یہ سکھ آدمی ہے. وہ اپنی پگڑی اور داڑھی کے ساتھ ایوان اقتدار پر بھی کھڑا رہتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے تو اپنے حلیے کو تبدیل نہیں کرتا، آپ نے دیکھا ہے ماضی میں اسی ہندوستان میں. وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے حلیے کو تبدیل نہیں کرتا. وہ کرکٹ کا اسٹار بن جاتا ہے اور دنیا میں کروڑوں لوگ اس کے فین بن جاتے ہیں، وہ اپنے حلیے کو چینج نہیں کرتا. ایک مسلمان ہے جو اپنے نبی کی شریعت کو اور اس کے ان کے طریقوں کو، ان کی سنت لباس اور ان کے سنت چہرے کو اپنے سر سے اپنے چہرے سے نکالنے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو فرصت ہی نہیں دیتی. ہفتہ کیا بیت گیا، نعوذ باللہ، اب چھریاں چل رہی ہیں، بلیڈ چل رہے ہیں چہروں پر. جو پہچان تھی ہماری اس کو ہم نے ذبح کر دیا، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک دو دن آگے پیچھے ہو جائے پریشان ہو جا رہے ہیں. اور ایک سکھ ہے جو لاکھوں کے مجمع میں نظر آتا ہے کہ یہ سکھ ہے، اور ایک مسلمان ہے، لاکھوں کے مجمع تو دور کی بات، 25 لوگ بھی کھڑے ہیں تو نماز سمجھ میں نہیں آتا کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے. ہم نے اپنے تشخص کو کھو دیا اور اسی لیے غیر ہم پر حاوی ہو گئے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں. اخلاق کی بات شروع ہو گئی تھی تو یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں نے بتا دی. ایک علاقے میں مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے. اب حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات وہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگلے دن یہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جائیں گے. تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس گاؤں میں یا شہر میں یا دیہات میں جہاں یہ بات ہو رہی تھی، یہ شمالی ہندوستان کی بات ہے، ہم نے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین سے یہ واقعہ سنا، بہت بڑے عالم دین. تو وہاں اس شہر کے لوگوں نے یہ کیا کہ 5000 ٹوپیاں تقسیم کر دی کہ اگلے دن سارے مسلمان ٹوپی پہن کر باہر آئیں گے. اگلے دن جب یہ 5000 ٹوپیاں راتوں رات تقسیم ہوئی، سب ٹوپی پہن کر باہر نکل آئے، فسادات ٹھنڈے ہو گئے، ختم، فسادات اکھڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنی تشخص کے ساتھ جب نظر آیا سڑکوں پر، غیروں پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ سمجھ بیٹھے ارے اتنی بڑی تعداد میں یہاں مسلمان ہیں، ہمیں تو آج تک مسلمان یہاں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، فساد ٹل گیا، ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں. ایک ٹوپی پہن کر جب مسلمان آتا ہے، غیر مسلموں کے دلوں پر ہیبت اور رعب طاری ہوتا ہے، ہونے والے فسادات ختم ہو جاتے ہیں. اگر مسلمان حقیقت میں بن کر غیروں کے سامنے آئے تو اس ملک کی کایا پلٹ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسلامی حلیہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تو اور 124,000 نبیوں کی داڑھی کو ذبح کرنے تک ہمیں فرصت نہیں رہتی. اسی لیے ہم مار رہے ہیں, مار کھائے جا رہے ہیں, ہر جگہ فسادات اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ لاکھوں میں ہیں مسلمان لیکن نظر تو دو بھی نہیں آ رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں, چلو حملہ کر دو ان پر. اور حملے ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, ہر جگہ حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں پر. ٹرین پر وہ دیکھتے ہیں داڑھی جبہ والا کہاں ہے, اسی کو مارتے ہیں, باقی سب کو چھوڑتے ہیں. حالانکہ داڑھی اور جبے والے کے سامنے پانچ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, مارنے والوں کو پتہ نہیں یہ پانچ مسلمان ہیں سامنے والے. وہ یہ سمجھ کر مار رہا ہے کہ پورے ڈبے میں ایک ہی مسلم ہے, چلو اس کو مارو. اگر اس کے سامنے والے پانچ مسلمان ٹوپی پر ہوتے, داڑھی تو دور کی بات, ٹوپی پر بھی ہوتے کم از کم, تو اس میں ہمت نہ ہوتی کہ اس مسلمان کو ہاتھ لگائیں. تو ڈبوں کے ڈبے مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اپنا تشخص نہیں ہے. جب ہم نے اپنا تشخص کھو دیا, غیر ہم پر حاوی ہو گئے اور ہم پٹتے رہے اور ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی. اب اسلام ہم ظاہری طور پر بھی اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بہت کچھ نوازیں گے, اور جو حقیقت کے طور پر اپنائیں تو پھر اس کا تو کیا مقام ہوگا, انسان اس کو سوچ نہیں سکتا. بہر کیف حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا مسلمان اور کامیاب ترین مومن وہی ہے جس کے اخلاق سچے, سب سے اچھے اور پاکیزہ ہو. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, صاف فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ سب سے کامل اور مکمل درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے, عمدہ اور پاکیزہ ہو. وہ ہے اس حقیقت میں مسلمان, وہ ہے سچا مسلمان. اور یہ اچھے اخلاق کے لیے ہمارے اندر نرمی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی اچھائی سے محروم ہو گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ناک پر ہی غصہ ہوتا ہے, بات بات پر چڑھ کر آتے ہیں, بات بات پر غصہ کرتے ہیں. ایسے لوگ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, وہ خود اپنے غصے میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں, لوگ بھی ان سے دور بھاگتے ہیں. ارے یہ غصیلا آدمی ہے, اس کو خلی ولی کر دو, کیونکہ اس کی بد اخلاقی سے لوگ تنگ آتے ہیں. لوگ اسی کے قریب آتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, اور جو بد اخلاق ہوتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے نرمی کی صفت کا پیدا کرنا ضروری ہے. بات بات پر غصہ ہونا یا غصیلے مزاج کا بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح کا آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حسن اخلاق کا موضوع اتنا طویل ہے کہ اسے ہفتوں بیان کیا جائے تو اس کی جزئیات کا احاطہ کرنا مشکل ہے, لیکن اہم بات اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم بدگمانی کرنا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں بدگمانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے ایک دوسرے کے متعلق کہ اسی وجہ سے اخلاق ہمارے برباد ہو رہے ہیں. خامخواہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی, اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ. آپ پازیٹیو بنیے, مثبت سوچ پیدا کیجئے, ہر چیز آپ کو مثبت نظر آئے گی. آپ کا دماغ منفی ہو جائے گا, نظر آنے والی چیزیں بھی منفی ہی نظر آئے گی. آپ جس طرح کا چشمہ پہن لیتے ہیں دنیا آپ کو اسی طرح کی نظر آتی ہے. کالا چشمہ پہن لیجئے, دنیا آپ کو تاریک نظر آئے گی. آپ لیمو کلر کا چشمہ, ایلو کلر کا چشمہ پہن لیجئے, دنیا آپ کو ایلو نظر آئے گی. آپ جس طرح کا چشمہ پہنتے ہیں سامنے والے کو انہیں نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ اپنے اندر اچھے گمان پیدا کیجئے, آپ کو سامنے والا اچھا نظر آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر بدگمانی کی ایسی خراب عادت پیدا کی ہے, ہر ہم سامنے والے کو الٹی نگاہوں سے ہی دیکھتے, ترچھی نگاہوں سے دیکھتے, اس کے بارے میں غلط غلط اندازے قائم کرتے ہیں. صرف بنیاد یہ ہے کہ ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, ایمان والوں کے بارے میں اچھی امید رکھو, اچھا گمان رکھو, پازیٹیو تھنکنگ. یہ میری تعلیم نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. پازیٹیو تھنکنگ, اچھی سوچ, دوسروں کے بارے میں اچھا گمان. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الظن فان الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچو, نیگیٹو تھنکنگ سے بچو. دوسروں کے بارے میں برے سوچتے رہنا, وہ ایسا میں کیسا, مجھے نہیں معلوم, بدگمانی سے بچو. اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ہمیں اپنے دماغ پر, دل پر محنت کی ضرورت ہے. ایک تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں ہم لوگ, گرمی سے اور بیجا سختی سے اور ہر بار غصہ ہونے سے اور لوگوں کو اپنے سے دور کرنے سے بچے، نفرت کے ماحول کو ہم فروغ نہ دیں، محبت کی فضا کو عام کریں، اور دوسرے دوسروں کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ، اچھی سوچ رکھیں، بدگمانی سے، نگیٹو تھنکنگ سے ہم بچے۔ ہم تو بار بار آپ سے کہہ چکے ہیں، جو نگیٹو تھنکنگ لے کر میرے پاس آتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں نگیٹو تبصرے کرتے رہتے ہیں، ہم سننی میں ہاں ہاں کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل ایسے لوگوں سے بڑا تنگ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ آئے نہ اور نہ ہمیں سنائیں سب باتیں۔ ہم لوگ اچھی باتیں ایک دوسروں کو سنانے کے لیے ایک دوسروں کے پاس پہنچے، ایک دوسرے کی شکایات کو لے کر نہ پہنچے۔ ہاں شکایات کو لے کر ان کے پاس پہنچے جن کے پاس، مثال کوئی لڑکا ہے وہ غلط کام کر، اس کے باپ سے آپ کہیں کہ بھائی آپ کا بیٹا فلا کام کر رہا ہے، آپ اس کو روکیے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہو۔ ورنہ اکثر جو شکایتیں لے کر آتی ہے بغیر دیکھے، صرف سوچ سوچ سوچ، نیگیٹو تھنکنگ کی بنیاد پر لوگ آ کر شکایتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور کچھ نہیں ہوتا، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں حقیقت سے تعلق ہے، اور کسی کے پاس جانے سے اس شکایت کو دور کرنے کے مواقع، تب تو آپ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی طالب علم ہے اس کا استاد ہے اس کے پاس جائیے، چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کے پاس جائیے، گھر کا آدمی ہے اس کا بڑا باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، اس کے پاس جانے سے شکایت حل کو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن صرف بدگمانی کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے شکایت کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بد اخلاقی کی بات ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے متصف فرمائے، ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات و صفات کو اللہ منتقل فرمائے، اور بدگمانی سے اللہ ہمیں بچائے، نرمی والی صفت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، محبت کی فضا کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا